قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا لا إله إلا الله. درود پڑھی محمد وعلى محمد. عزیز دوستو، آپ کے درمیان آ کر ایک خوشی کا احساس ہو رہا ہے. خداوند عالم نے آپ دوستوں کے درمیان آنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ایک سعادت ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ کچھ لمحے انشاءاللہ یہاں پہ گزار سکوں. جو میری معلومات ہیں، جتنا برادر اسکرین نے اس کے حوالے سے بریفنگ دی تھی، تمام جو ہیں وہ یونٹ کے افراد یہاں پر موجود ہیں. تعداد الحمدللہ اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے. خوب دوستوں، جس آئے کریموں کو آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، میں کوشش کر رہا تھا، وہ نکل آئے. میرے پاس اس میں قرآن نہیں ہے اس وقت ساتھ، تاکہ آپ کو پراپر وہ آیت سنا سکوں. سورہ کہف کی آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے اصحاب کہف کی جانب اشارہ کیا. ابتدائی آیات ہیں اس کی. اس میں اصحاب کہف کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، جن دوستوں کے ذہن میں ہے وضاحت کے ساتھ، اور جن دوستوں کے ذہن میں اس کے کچھ خد و خال ہیں ان کے سامنے بیان کروں. اصحاب کہف یعنی وہ نوجوان جو با ایمان نوجوان تھے، جن کے زمانے میں کفر، شرک، الحاد، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. اس کے باوجود ان کو اسلام کا، ایمان کا پیغام ملا. انہوں نے ان تمام چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑا. ظاہری طور پر عہدیدار افراد تھے، ظاہری طور پر مالدار لوگ تھے، ظاہری طور پر بہت وسائل رکھنے والے انسان تھے. لیکن حق کی تاثیر یہی ہوتی ہے کہ جب حق انسان کے سامنے آ جاتا ہے، جزاک اللہ، جب حق انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر انسان اس حق کو تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے، اور اس کی راہ میں ہر مشکل کو برداشت کر لیتا ہے. یہی اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے شاید معجزات میں سے ہے. یا یوں کہیں کہ ہم خود اس کائنات کے اندر جب بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک پتہ بھی اذن الہی کے بغیر نہیں گرتا، اور ہر چیز کے پیچھے خداوند عالم کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے. بعض دفعہ ارادہ جو ہے وہ تکویناً ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی دوسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم اولیاء اور انبیاء کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خداوند عالم کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. مخصوصاً جو قرآن کریم اس نے نازل کیا ہے، یہ کتاب کس چیز کی کتاب ہے؟ قرآن کریم کس چیز کی کتاب ہے؟ آواز اونچی آواز ہدایت کی. پارٹیسپیٹ کریں میرے ساتھ، کوشش کریں کہ میں اکیلا نہ بولوں، آپ بھی ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں. ہدایت کی کتاب ہے. جب ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت انسان کی زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ یہ انسانی زندگی کا سب سے اہم موضوع آکسیجن انہیل کرنا ہے، بریتھنگ ہے، سانس لینا ہے، کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم موضوع جو ظاہراً نظر آئے، اگر انسان تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچ لے، اس کو نظر آئے گا انسانی زندگی کا سب سے اہم موضوع ہدایت. کیوں ہدایت؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات پر جب انسان ایک سرسری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ پوری کائنات کسی ہدف کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ اختیار نظر آتا ہے ایک انسان کو، وہ کس چیز کا نظر آتا ہے؟ انسان کا نظر آتا ہے. لہذا وہ مخلوق کے جو اس پوری کائنات کے اندر ایک اپنا تسلط رکھتی ہے، وہ مخلوق کے جو اس کائنات کے لیے ظاہراً خلق کی گئی ہے اور تمام چیزیں اس کے استعمال کے لیے ہیں، اب اس انسان کی ڈائریکشن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. ہے یا نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ یہاں ابھی کوئی ایک حادثہ ہو جائے، آپ میں سے کسی کو بھی ایگزٹ ڈورز کا پتہ نہ ہو، ڈائریکشن کا صحیح علم نہ ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ایک حادثے کے اندر کئی حادثات ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک بھگدڑ مچ جائے گی. سب کو معلوم ہے کہ، مثال خدا نہ کرے یہاں آگ لگی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے نکلنا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ڈائریکشن نہ بتاؤ، ایگزٹ کا راستہ نہ بتاؤ، چاروں طرف قناتیں لگی ہوں، نتیجے میں کیا ہوگا؟ جس کو جو جگہ سمجھ میں آئے گی وہ ادھر بھاگے گا، نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ بھگدڑ اسی کو کہتے ہیں، نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرنا شروع ہوں گے۔ جتنی تیزی سے بغیر ڈائریکشن کے، بغیر درست سمت رہنمائی کے آپ پڑھیں گے، اتنی ہی تیزی سے حادثہ وجود میں آئے گا۔ ممکن ہے کوئی تیزی سے جائے، اور جتنی تیزی سے جائے گا کیا ہوگا؟ آگے کانکریٹ کی دیوار ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ٹکرائیں گے۔ ٹکرائیں گے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک حادثہ کریٹ ہوگا۔ ایک حادثے سے بچنے کی خاطر نکلے تھے، ایک اور حادثہ کریٹ ہو گیا۔ وہاں پر ایک آدمی گرے گا، راستہ بلاک ہوگا، اس کے اوپر دوسرا آدمی گرے گا۔ بالکل عین ہی جو چیز منا کے میدان میں ہوئی چند سال پہلے، کہ جس کو بنایا گیا، حادثہ کریٹ کروایا گیا منا کے میدان کے اندر، انہوں نے راستوں کو بند کر دیا، ڈائریکشنز نہیں تھیں، اور وہاں پر بھگدڑ مچی۔ اس بھگدڑ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کئی سو حاجی اس دنیا سے چلے گئے۔ واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، میکسیمم شاید 5-6 سال کے اندر اندر کی بات ہوگی۔ جیسا ڈائریکشن بہت ضروری ہے، ڈائریکشن کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سمت کیا ہے، اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انسان جتنا جو ہے وہ غلط سمت میں بڑھتا ہے، جتنی تیزی سے بڑھتا ہے، اتنا اپنے ہدف سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، آپ سوراب گوٹ سے کھڑے ہو جائیں، سوراب گوٹ کو سینٹرل پوائنٹ بنا لیں، اور آپ نے جانا ہو حیدرآباد، ٹھیک ہے؟ سوراب گوٹ سے حیدرآباد جانے کے لیے آپ کو راستہ سیدھا لینا ہو، لیکن آپ کی گاڑی کی ڈائریکشن ٹوورڈز ٹاور ہو، آپ کو ڈائریکشن کا نہیں پتا۔ آپ کی گاڑی کا رخ کہاں ہے؟ ٹاور کی طرف ہے۔ حیدرآباد کہاں ہے؟ اپوزٹ سمت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اپوزٹ سمت میں ہے۔ آپ نے جانا تھا حیدرآباد، آپ اس پوائنٹ پہ بھی کھڑے ہوئے تھے کہ اگر تھوڑا سا آپ کو ڈائریکشن پتا ہوتی تو صحیح سمت میں چلے جاتے، لیکن آپ کو ڈائریکشن نہیں پتا تھی، آپ کی گاڑی کا رخ ہے ٹاور کی طرف۔ جتنی اسپیڈ میں آپ جائیں گے، آپ کے جو مقصد ہے اس سے دوری میں اضافہ ہوگا یا قربت ہوگی؟ دوری میں اضافہ ہوگا۔ جتنی اسپیڈ آپ لگائیں گے، آپ کی جانے کی رفتار جتنی تیز ہوگی، اتنی دیر آپ اپنے مرکز سے، اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ ڈائریکشن نہیں معلوم۔ سفر تو کر رہے ہیں، گاڑی موجود ہے، گاڑی میں پیٹرول موجود ہے، امکانات موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، توانائی موجود ہے، گاڑی چلانے کی مہارت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز ہی تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز اہم ترین چیز ہے۔ یعنی ہر چیز گاڑی میں موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا، سب کچھ رکھ لیا، ایک ہی چیز نہیں مل رہی، وہ کیا ہے؟ ڈائریکشن۔ وہی اصل چیز تھی۔ گاڑی میں کھانے پینے کا سامان نہ بھی ہوتا، سفر حیدرآباد تک کا گزر جاتا۔ ایسا ہی ہے، پانی نہ بھی ہوتا، 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، گزر جاتا، کٹ جاتا سفر۔ کچھ وسائل کی کمی کے باوجود وہ سفر طے ہوتا اگر ڈائریکشن کا پتہ ہوتا، اور جتنا ڈائریکشن معلوم ہوتی، اتنا جتنا آپ تیزی سے چلتے، اتنا اپنی منزل کے کیا ہوتے؟ نزدیک ہوتے۔ محسوس مثال ہے۔ اس وجہ سے انسان کی زندگی میں ڈائریکشن یعنی ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس سفر پہ نکلا ہے، جس سفر پہ چل رہا ہے، یہ سفر اس کی منزل کے نزدیک پہنچانے والا ہے یا منزل سے دور کرنے والا ہے۔ اگر انسان بغیر ہدایت کے، بغیر ڈائریکشن کی، بغیر اپنی جہد کو طے کیے بغیر، اس کو صحیح معلوم کیے بغیر بڑھے گا، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بنیاد ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہاں سے بات وہاں چلی گئی تھی آگے۔ قرآن کریم ہدایت کی جو کتاب ہے، اس ہدایت کی کتاب کے اندر ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے۔ اگر قرآن کریم میں مثال کے طور پر خداوند عالم نے 12 مرتبہ مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، تو کیلکولیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے بس ایسے ہی کر دیا ہو۔ خداوند عالم ہے، میری طرح کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے کہ جس کو لکھتے ہوئے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ الفاظ کتنی ناپ تول کے ساتھ بیان کرنے چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ کیا ہونا چاہیے، کیسی جو ہے وہ محاوراتی زبان استعمال کرنی چاہیے، کون سا محاورہ کہاں فٹ کرنا چاہیے، وہ خدا ہے۔ خداوند عالم نے جو کیا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے۔ اب یہاں پر جو میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ نقطہ تھا، سمپل سا، اس کے لیے اتنی ساری بات پھیلا دی۔ ظاہر مجھ جیسے کم علموں کی یہی مشکل ہوتی ہے، بات پھیلا بہت دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ جو خداوند عالم نے قرآن نازل کیا، اس میں اصحاب کہف کا قصہ جو بیان ہوا ہے، وہ سینٹر آف قرآن کے اندر آ کے ہوا ہے۔ یعنی 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے 15ویں پارے کے اختتام پر سورہ کہف اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے کیا نقطہ سامنے آیا ہے؟ مفسرین نے اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا کہ خداوند عالم نے نوجوانوں کی اہمیت کے پیش نظر اس قصے کو قرآن کریم کے بیچ میں رکھا ہے۔ یہ تھا نقطہ۔ یعنی خداوند عالم نوجوانوں کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، نوجوانوں کے ایمان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے ان کا تذکرہ وسط قرآن میں ہو. یعنی انسان پہلے وہاں سے ماحول گزارتا ہوا آئے، شروع سے پڑھتا ہوا آئے وسط قرآن میں. اور انسان اگر معمولاً آپ کوئی کتاب رینڈملی کھولتے ہیں تو معمولاً بیچ کا حصہ ہی نکلتا ہے. جب آپ کتاب آپ کے سامنے آپ یوں کھول لیں، زیادہ تر بیچ کا حصہ نکلے گا، چونکہ دو طرف اس کے برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہے کتاب. شاید یہاں پر مفسرین نے جو بیان کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ نوجوان مخصوصاً ان آیات کو بہت زیادہ پڑھیں. پھر جو قرآن کریم کا جو درمیانی حصہ ہے جہاں سے قرآن کی آیات تقسیم ہوتی ہیں، کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی؟ 6666، ایسے ہی ہے جو مشہور ہیں. اس کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کا جو ہاف ہے بالکل وہ اسی سورہ کی ایک آیت ہے، ولیت اللطف کے نام سے، ٹھیک ہے، بالکل اسی آیت، اسی سورہ کی ایک آیت کا ایک جملہ لفظ ہے. اس لفظ کے اندر بھی شروع کے تین واو لام یہ 15ویں پارے کی طرف آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ لام تو یہ فے یہ 16ویں پارے میں آ جائیں گے. میں کیوں اس چیز کو اتنا بیان کر رہا ہوں، کہ اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اس کے اندر خدا نے کچھ حکمت رکھی ہوگی. وہ حکمت مفسرین نے وہی بیان کی کہ جوان جو ہے اس کی جانب خداوند عالم کی خصوصی توجہ ہے. اب کچھ روایات سے بیان کر دوں اور اپنے موضوعی کی طرف آگے ہوں. موضوع ظاہر جوان معاشرے کا کون ہے؟ مؤذن ہے، ٹھیک ہے، اسی طرف آگے ہوں میں. جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن انسانوں سے چند سوال کرے گا. ان چند سوالوں کے اندر ایک سوال ہوگا، تمہاری جو ہے وہ زندگی کہاں گزری، زندگی کہاں گزری، تمہاری زندگی کیسی تھی، یہ سوال ہے جو خدا کرے گا. نیب والے فقط مال کا سوال کرتے ہیں، کہاں سے کمایا ہے، خدا زندگی کا کرے گا. اس کے بعد پھر خدا پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. زندگی کے جب میں نے بیان کیا تو زندگی معمولاً کس چیز کو کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ ایک بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس لمحے وہ زمین پر آیا، آغوش مادر میں آیا، شکم مادر سے باہر آیا، اس کی ظاہری زندگی کا آغاز ہو گیا. پہلی سانس جو اس نے زمین پہ لی زندگی کا آغاز ہو گیا. اور کب یہ زندگی اختتام پر پہنچتی ہے؟ جب اسی شخص کی، یعنی جو بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد بڑھاپے تک آتا ہے، بعض دفعہ بڑھاپے تک نہیں آتا، جو آخری سانس لیتا ہے. یہ جو اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کا سفر طے کیا، یہ پوری زندگی کہلاتی ہے. ایسے ہی ہے. اب اگر سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خداوند عالم نے کسی کو زندگی دی، اس نے بڑھاپے تک کی زندگی پائی، خداوند عالم اس سے سوال کرے گا تمہاری زندگی، زندگی کا جواب دو، زندگی کیسی گزاری، زندگی کہاں سے گزاری، کس راستے پہ چل کے گزاری. اب اس زندگی کے اندر میں نے عرض کر دیا پہلی سانس سے آخری سانس تک پورا کا پورا حصہ کمپلیٹ ہو گیا نا، لیکن اگلا سوال خداوند عالم پوچھے گا، اب یہ جواب دو جوانی کہاں پہ گزاری. سنی بھی بات ہے، مشہور روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جوانی کی اتنی اہمیت ہے. یعنی جوانی، ایک تو خداوند عالم جو زندگی کا سوال کر رہا ہے وہ سوال اپنی جگہ، اس زندگی کے سوال کے ساتھ جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ پوری زندگی ایک نعمت الہی ہے، اسی طرح جوانی ایک نعمت الہی ہے. اس زندگی کے اندر، اس زندگی کے اندر جوانی نعمت الہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی. اسی لیے خدا خصوصیت کے ساتھ جوانی کا سوال کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی شاید جتنا ایک انسان اپنی پوری زندگی میں ترقی کر سکتا ہو، یہ ترقی دونوں اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، جس کو ہمارے یہاں مادی اور مانوی ترقی میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہ اگر یہ ظاہری طور پہ تقسیم بہت مناسب نہیں لگتی ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے مادی ترقی اور مانوی ترقی، اسپرچول گروتھ اور میٹرلسٹک گروتھ دونوں اس کے اندر شامل ہیں. خداوند عالم ایک انسان کو، ایک مومن کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ذہن میں اگر کسی کے تصور ہے کہ خداوند عالم زہد کے نام پر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مال نہ ہو، تو بالکل غلط تصور ہے اسلام کا. خدا ایسا نہیں چاہتا. اگر کسی کے ذہن میں کہ خداوند عالم تقویٰ و زہد و دنیا مند سے بے رغبتی کے عنوان سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک گوشہ نشین ہوں، یا بس ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں دوسرا ہم پہ رحم کھاتے ہوئے کچھ ہماری مدد کر دے، تو انتہائی غلط تصور ہے. ایسا نہیں ہے. خداوند عالم ضعیف مومن کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ ضعیف ہر معنی میں، مادی اعتبار سے بھی ہے اور مانوی اعتبار سے بھی. روایات ہیں کہ پھیلے ہوئے ہاتھ سے کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ دینے والا ہاتھ. روایات ہیں، ٹھیک ہے. لہذا ہر جہت میں آگے بڑھنا ہے. جوانی پوری زندگی ایک طرف، جوانی ایک طرف، ہر لحاظ سے اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس زمانے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی لیے خدا عند عالم نے شاید اصحاب کہف کی جو آیات کو رکھا، قرآن کریم کے سینٹر میں رکھا، سینٹر آف قرآن اسے قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کی ایک روایت بیان کروں کہ جب جوانی کے اندر کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن میں بیان کر دوں کہ خدا عند عالم نے انہیں آیات میں، جو سورہ کہف کی آیات 30 میں بیان کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ اچھا، قرآن کی آیات کو سننے، اس کو پڑھنے اور اس کو گزارنے کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر دوں۔ سارے الحمدللہ جوان نوجوان بیٹھے ہوئے، دو طریقے ہوتے ہیں، حتی تاریخ کوئی بھی کتاب ہو، پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس میں ماضی میں کیا بیان کیا گیا ہے، یا ماضی سے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے، مطلب قرآن میں پڑھوں، یہ سوچ کر پڑھوں کہ اس کو جو رسول اللہ پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی کتاب، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تاریخ پڑھوں، اہل بیت کی تاریخ پڑھوں، یہ سوچ کر پڑھوں کہ 1400 سال 1200 سال پہلے کی تاریخ کیا تھی، اس وقت کیا حالات تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اس سے ممکن ہے میری نالج میں اضافہ ہو جائے، میری معلومات میں اضافہ ہو جائے، لیکن جو حقیقی اضافہ ہے وہ نہیں ہوگا میری لائف میں۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت کا ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب میں قرآن کریم کو یہ سوچ کر پڑھوں گا کہ میرا عنوان ایک مومن کا عنوان ہے، میں اسلام لے کر آیا ہوں، مسلمان ہوں، اسلام کے بعد جو ایمان کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں میں اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مومن ہوں۔ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ مومنین کی کتاب ہے۔ اب جب میں قرآن کریم کھول رہا ہوں تو یہ سوچتے ہوئے کھول رہا ہوں کہ جب میں اس کو کھولوں گا، اس کو پڑھوں گا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ خدا مند عالم آج کی اس تاریخ میں، کہ جو 23 جنوری 2021 گزر رہا ہے، اگر میں نے آج قرآن کھولا ہے تو آج کی اس تاریخ میں یہ قرآن مجھ سے بحیثیت مومن کیا بیان کر رہا ہے۔ جب میں قرآن کریم کو اس طرح کھول کے پڑھوں گا تو وہ قرآن میری ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، میرے لیے لیسن آئیں گے اس کے اندر سے۔ لیکن اگر میں قرآن کریم کو 1400 سال پہلے والی کتاب اٹھا کر سمجھ کر پڑھوں گا کہ ہاں نازل ہوئی تھی، متبرک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کو باوضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، شرعی مسئلہ ہے، اگر اس کی جلد پر بھی قرآن کریم لکھا ہوا ہے تو چونکہ خود لفظ قرآن قرآن کی آیات کا حصہ ہے، حتیٰ اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن اصل چیز کی حاصل ہونی تھی اس کی ہدایت تھی کہ اس قرآن نے کھلنے کے بعد مجھ سے آج کے دور میں کیا کہا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں آیات پڑھوں تو یہ سوچ کے پڑھوں کہ جہاں کہیں تذکرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، میں یہ نہ سوچوں کہ یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے مقداد، اے ابو ذر، اے عمار یاسر، اے رسول اللہ کے صحابیوں، تمہیں قرآن خطاب کر رہا ہے، نہیں، اپنے آپ کو رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اس زمانے کے وہ لوگ، آج کے زمانے میں میں کھڑا ہوں، مجھے قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، مجھے قرآن میسیج دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا مجھ سے مخاطب ہے، یہ کرو، یعنی خدا مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اب جو خدا عند عالم اس میں بیان کر رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا، ہم نے تمہارے لیے اصحاب کہف کا قصہ بنائے بیان کیا ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس کے اندر خدا بیان کر رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ خصوصیت کیا تھی؟ مجمع تو یہاں بھی الحمدللہ نوجوانوں کا، اور وہ لوگ تھے اس سے کم تعداد میں جتنے یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیت تھی، ایسی قدرت تھی، ایسی طاقت تھی کہ خدا وند عالم نے جو آخری کتاب اپنے آخری نبی پر نازل کی آخری زمانے تک رہنے کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، اس کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، اس کے اندر ان نوجوانوں کے تذکرے کو ڈال دیا۔ گروہ تھا ایک چھوٹا سا، اب وہ اس کی سوروں کی آیات کا ترجمہ ہے، اس کے اندر ہے کہ وہ سات تھے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ آٹھ تھے، بعض کہتے ہیں سات تھے، آٹھواں کتا تھا ان کا، بعض کہتے ہیں چھ تھے، ساتواں کتا تھا، اور خدا اس کی بات کہتا ہے کہ یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں ان کی تعداد سے کیا لینا دینا ہے، چھ تھے، پانچ تھے، سات تھے، آٹھ تھے، یہ تو اس کی کاؤنٹنگ کسی مقصد میں نہیں آئے گی، آٹھ تھے چلو پتہ چل گیا آٹھ تھے، اب کیا ہوگا، ان آٹھ کا کردار کیا تھا، یہ اصل چیز ہے جو قرآن پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آٹھ تھے، سات تھے، چھ تھے، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ خدا عند عالم نے ان کی تعداد ہونے کی بنیاد پر ان کا تذکرہ نہیں کیا، انہم فتیۃن، اچھا خدا نے اگر بیان کرنا تو خود کہہ دیتا انہم فتیۃن، وہ نوجوان تھے، کتنے اتنے تھے، خدا نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ تعداد کتنی تھی،
خدا کی نگاہ میں تعداد کی اہمیت نہیں ہے، اگلی چیز کی اہمیت ہے. وہ کیا ہے؟ ان نوجوانوں کا تذکرہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آمنو بربہم، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، وہ اپنے رب کے مومن تھے. اس وجہ سے ان کی قیمت اور قدر بڑھ گئی، اس وجہ سے وہ اتنے عزیز ہو گئے خدا کی نگاہ میں کہ خدا نے آخری زمانے تک رہنے والی کتاب جاویدان معجزاتی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ بیان کر دیا، آمنو بربہم. اس لحاظ سے یہ آیات آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو خدا اہمیت دیتا ہے. نوجوان ہونا کافی نہیں ہے، یعنی اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو سوال پوچھا جائے گا کہاں گزاری جوانی، کہاں گزاری، اس کے پیچھے بھی جو چھپا ہوا سوال ہے وہ یہ کہ آیا مومن بنے کہ نہیں بنے. جوانی کے اندر جو ہم نے قوت، توانائی، ایمان کا مزہ جوانی میں رکھا تھا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آیا وہ جو جوانی میں ایمان کا مزہ رکھا تھا وہ مزہ چکھ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ جوانی کے اندر مزہ ہے، آپ خود بتائیے. بڑھاپے میں کسی سے پوچھیں کیا کھائیں گے، جواب کیا آتا ہے معمولاً بوڑھے لوگوں کا؟ جو بن جائے گا، جو بنا ہوا ہے. کتنا کھاتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کے سب کے گھروں میں بزرگ ہوں گے، خدا آپ سب کے بزرگوں کو سلامت رکھے. جس جس کے گھر میں بزرگ ہے اس کو خدا بند عالم کی نعمت سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کیجیے، مخصوصاً جن کے گھر میں والدین ہیں، ان کو جو ہے وہ ایسے ہی مت گزاریے. خدا بند عالم نے آپ کے لیے بہت بڑا دروازہ کھلا رکھا ہے ماں باپ کی صورت میں. بزرگ جب ہو جاتا ہے ایک انسان تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے، کھانے کا ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا، گفتگو کا بھی نہیں آ رہا، پانی کا بھی نہیں آ رہا. اس کی زندگی بہت سادہ سی ہو جاتی ہے. وہ سادہ اس لیے ہوتی ہے کہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا چیز کے اندر. ٹھیک ہے، جوانی میں کھانے کا مزہ بھی آتا ہے، اسی لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پوسٹر لگانے کے بعد کہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کی ان دکانوں پہ جہاں پہ پراٹھا دال مل رہی ہوتی ہے. ہم نے بھی لذبیلا میں بہت کھائے، اس زمانے میں ہوٹل ہوتا تھا، ہمارے جوانی کے زمانے میں لذبیلا کا ہوٹل ہوتا تھا، پلنگ پڑے ہوتے تھے، حالات اچھے ہوتے تھے، اتنے خراب حالات نہیں تھے. راتوں کو پوسٹر لگا کے سارے کام کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کھا رہے ہوتے تھے. جوانی کا مزہ ہے، جوانی کے اندر ہر چیز کا مزہ ہے. جب خدا بند عالم نے، خوب غور کیجیے گا ان چیزوں پہ، خدا بند عالم نے ہر چیز کو جوانی میں ایک الگ ٹیسٹ دیا ہے، حتیٰ کھانے میں جوانی میں مزہ آتا ہے، انسان ہر چیز کو توڑ دیتا ہے. آپ کسی بوڑھے کے پاس اخروٹ لے جائیے، کیا کرے گا؟ واپس کر دے گا. آپ کو دے دیے ہیں اخروٹ، ابھی یہاں پہ 5 کلو اخروٹ لا کے رکھوں، 15 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گے. جوانی ہے، دانت ہیں، مضبوط ہے، توڑ کے کھا جائیں گے سب. ہے نا، پالے چنار کے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں، کوئی نہ کوئی تو ہوں گے نا پالے چنار، کوئٹہ وئٹہ کے لوگ جو یہ کام کرتے رہے الحمدللہ. تو جوانی کے اندر ہے صلاحیت ہے، کیا کرے، خدا بند عالم نے رکھی، ٹیسٹ آتا ہے ہر چیز کا. کیسے ممکن ہے کہ خدا بند عالم کھانے کا ٹیسٹ جوانی میں رکھے، ورزش کی توانائی جوانی میں رکھے، اور اس ورزش سے ایک لطف جوانی میں رکھے. کسی بوڑھے کے پاس لے جائیے 5 کلو کا جو ویٹ وہ ہوتا ہے، اسے کہیں اٹھاؤ، معذرت کر لے گا، اٹھائے گا ہاتھ جھک جائے گا، ہاتھ میں درد ہو جائے گا. آپ کے سامنے بار لا کے رکھ دی جائے، بار کا اپنا ویٹ کتنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کوئی نہیں، ویٹ لفٹر نہیں بیٹھا رہا کوئی، ڈفرینٹ ہوتا ہے، 10 کی بھی ہوتی ہے، 15 کی، 20 کی ہوتی ہے. اس میں پھر آپ سائڈ میں بھی ویٹ لگاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد لطف اندوز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جوانی ہے، طاقت ہے، اس جوانی کی طاقت کا اظہار اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہوتی ہیں نا چیزیں، ہر چیز کا خدا مند عالم نے جوانی میں ایک الگ مزہ رکھا ہے. دوستوں کیسے ممکن ہے کہ پھر ایمان کے مزے کو خدا نے جوانی میں الگ نہ رکھا ہو؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. ہر چیز کا جوانی میں ٹیسٹ الگ ہے. پڑھائی کا آپ کہیں یار یہ باتیں نہ کریں، بھائی آج تو آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ، تھوڑی دوسری باتوں کو سننے کے لیے ہیں، پڑھائی کی باتیں نہ کریں کوئی علی کے ماننے والوں سے، چونکہ ہم نے صرف نعرہ لگانا ہے، من کن تو مولا ہو فاض علی مولا نا مجھے دلیل والی ان باب وا، اس پہ ہم نے صرف نعرہ لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. انشاءاللہ کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آگے میں انشاءاللہ ان موضوعات کی طرف آؤں گا. جوانی کے اندر پھر دوستوں خدا نے ہر چیز میں ایک لطف رکھا ہے، اس لطف کو پانے کی کوشش کریں. حتیٰ جوانی میں جو ایمان ہے اس کا لطف بڑھاپے کی ایمان کی نسبت بہت ڈفرینٹ ہے. جوانی میں گناہ سے بچنے کی لذت آگے کی زندگی میں گناہ سے بچنے کی لذت سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، خدا نے رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں گناہ کی طرف رغبت بڑھاپے کی نسبت زیادہ ہے. بوڑھے انسان کا جب چلنا دوبر ہے, چلنے میں مشکل ہے اس کو, اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہے, تو وہ کدھر اس کا دماغ کسی گناہ کی طرف جائے گا؟ الگ بحث ہے کہ شیطان کسی بھی وقت نہیں چھوڑے گا, آخری سانس تک رہے گا, آخری لمحے تک رہے گا, موت کے وقت تک شیطان کھڑا رہے گا سر پر, نہیں چھوڑے گا کسی کو. لیکن وہ رغبت نہیں ہے جو ایک جوان کے اندر ہے, چونکہ توانائی ہے. اسی لیے چونکہ گناہ کی رغبت زیادہ ہے, گناہ کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے, اسی لیے گناہ سے بچنے کی لذت بھی جوانی میں ہے, اور اسی وجہ سے جوانی کے اندر گناہ سے بچنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اگر اس اجر کو دیکھنا ہو تو سورہ یوسف کو قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجیے. یوسف بھی ایک جوان تھے, جوانی کے اندر ایک گناہ نے دعوت دی. اس جوانی کے اندر جہاں انسان لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کو لذت محسوس ہو سکتی ہے, وہ لذت کو زیادہ اچھا لے سکتا ہے, اس عین جوانی کے اندر جہاں سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, وہاں یوسف نے ایک آمادہ گناہ کو اللہ کی خاطر ٹھکرا دیا تھا. کیا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ حضرت یوسف نے کہا تھا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ اس جوانی کے ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو خدا نے کچھ خصوصیات عطا کر دیں. ان خصوصیات کے اندر مثال کے طور پر ایک خصوصیت تھی کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے لگے. خواب کی تعبیر یعنی علم غیب, غیب کا علم ان کے پاس آ گیا. یہ ایک تھی. اس کے بعد خداوند عالم نے ان کو کہاں سے اٹھایا؟ اس قید خانے سے نکال کر لیا کہ عزیز مصر بنا دیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ جوانی کے اندر آ کر بچے تھے. رجب علی خیاط جن کا نام سنا ہوا ہے ان کی کتاب پڑھیے گا, پھر اس نے خدا کو پا لیا جوانی کے اندر, بچے چیزوں سے. اصحاب کیف کی طرف پلٹ آؤں, انہم فدیۃن, یہ جوان تھے, گروہ تھے, لیکن اس گروہ کی اہمیت کیا تھی؟ آمنوا بربہم, یہ اہل ایمان تھے, صاحب ایمان تھے. جب یہ جوانی کے اندر ایمان لے کر آئے, اب خدا کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انہم آمنوا, انہم فدیۃن, آمنوا بربہم, یہ جوان تھے, ایمان لے کر آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی. اب یہ دو کام خدا اپنی جانب نسبت دے رہا ہے. میں توجہ چاہوں گا ایک ایک جوان کی, کہ واقعی ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ایک اسٹیپ تھا جو جوانوں نے طے کیا, وہ کیا تھا؟ ایمان لے کر آنا. ایمان کیا چیز ہے؟ اس پر میں انشاءاللہ آتا ہوں بھی. ایمان لے کر آنے کا مرحلہ جوانوں کی طرف سے طے ہونا تھا. ایک اسٹیپ انہوں نے کیا, یہ ایک روایات ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو خدا 10 قدم آگے بڑھتا ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ 10 گناہ آگے بڑھتا ہے. یعنی خدا تو قدم نہیں اٹھاتا, لیکن سمجھ جانے کے لیے انسان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, جوان مخصوصاً, خدا 10 گناہ آگے بڑھتا ہے. یہاں پر انہوں نے ایک کام کیا, ایمان لے کر آئے, آمنوا بربہم, خدا پر ایمان لے کر آ گئے, اس کو مان لیا, اس کی وحدانیت پر قائل ہو گئے. اب خدا کہہ رہا ہے دو کام ہم نے کیے, وزدناہم ہدا, ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا. وہی جو چیز میں نے شروع میں کہی تھی, اگر ہدایت نہیں ہوئی, ڈائریکشن نہیں ہوئی, تو زندگی تباہ ہے. خدا نے کہا ایمان لے کر آئے, یہ عزیز ہو گئے, محترم ہو گئے. اب محترم ہو گئے, نتیجہ کیا ہوا؟ اب انہیں ہدایت دینی ہے, یہ کبھی بھی راستے سے ڈائیورٹ نہیں ہوں گے, کبھی بھی راستے سے غلط سمت نہیں جائیں گے. اس ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے استقامت چاہیے ہوگی, ثابت قدمی چاہیے ہوگی. جوانی بھی ہے, گناہ کی لذت بھی ہے, ماحول کا پریشر بھی ہے, سب کچھ ہے. اس کے لیے ہدایت پر چلنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ثابت قدمی. وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا, ہم نے ان کے دلوں کو تھاما, ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا کی. ایک کام انہوں نے کیا, دو کام خدا نے کیے. ایک سوال کہ خداوند عالم نے یہ جو اصحاب کہف کے ساتھ جو اپنا رویہ رکھا, جس کو قرآن میں بیان کیا, آیا خداوند عالم کا یہ رویہ کہہ لیجیے, خداوند عالم کا یہ عکس العمل کہہ لیں ان کے ایمان کے مقابلے پہ, یہ فقط اصحاب کہف سے مخصوص ہے, یا یہ اصحاب کہف کی نایات کو پڑھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو اصحاب کہف کے راستے پر چلے گا؟ جواب کیا آپ کا؟ اصحاب کہف خداوند عالم کے رشتہ دار تھے. میں عرض کر رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلیے, بولیے, رشتہ داری تھی خداوند عالم کی؟ نہیں. قرآن کی آیات آپ پڑھتے ہیں, رشتہ داری کا انکار کون سی آیات میں؟ روز پڑھتے ہیں, کئی بار پڑھتے ہیں, کون سی؟ سورہ اخلاص, لم یلد ولم یولد, نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. رشتہ داری اسی سے بنتی ہے, تعلقات اسی سے بنتے ہیں, یا کسی کی اولاد ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو, رشتے اسی سے آگے بڑھیں گے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، رشتہ داری ختم، اللہ الصمد بے نیاز ہے، ایسا ہی ہے. تو رشتہ داری کا تو معاملہ خدا کیا نہیں ہے، وہ مہربان ہے، رحمان ہے، اور اس کی رحمانیت ہر کسی کے لیے. اگر اصحاب کہف نے کام کیا، ایمان لے کر آئے، خدا نے ان کے ساتھ دو کام اضافی طور پر انجام دیے، ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو تھاما، یعنی قوت عطا کی، مضبوطی عطا کی، تو یہ سیرت قرآن ہے، پھر یہ اہل خدا وند عالم کی روش ہے، سنت ہے. جو کوئی بھی اس کام پر عمل کرے گا خدا یہی کرے گا اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ یہی کرے گا، خدا وند عالم اس کو خصوصی توجہ دے گا. یہ قرآن کریم کی آیات تھی اور بہت سی چیزیں، میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. اور رسول اللہ کی روایت میں اگر بیان کروں آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، کہ خداوند عالم اپنے جوان بندوں کی عبادت پر ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے. ان اللہ قد یباہی بشاب العابد، خداوند عالم ایک جوان عبادت گزار کی عبادت پر مباحات کرتا ہے. مباحات سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے، جو چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر دوں، مثلا کسی والدین کی اولاد امتحان کے اندر فرسٹ پوزیشن لے کر آ گئی، کوئی کلاس ہے 7th 8th 9th 10th، میٹرک، کسی بھی چیز میں امتحان دیا، پروفیشنل کالج میں بچے کا داخلہ ہو گیا، یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، NED میں ہو گیا، انجینئرنگ میں ہو گیا، میڈیکل میں ہو گیا. اب جب وہ خبر آتی ہے والدین تک تو والدین کو خوشی ہوتی ہے. والدین اپنی اس خوشی کو کیا کرتے ہیں، اپنے تک رکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے ماں سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، دعائیں دیتی ہے، اس کے بعد فوراً کام کیا کرتی ہے، فون کس کو ملایا جاتا ہے، فون جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ماں کو، اگر ان کی والدہ حیات ہو، اپنی بہنوں کو، ایسا ہی ہوتا ہے، باپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو. تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا NED میں ماشاء اللہ قبول ہو گیا، تمہیں پتہ ہے میری بیٹی جو ہے وہ MBBS میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اس کا داخلہ ہو گیا. یہ چیزیں اس کو مباحات کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے پاس ایک ایسی چیز آئی جس پہ اس کو فخر محسوس ہو رہا ہے، اس کے پاس ایک ایسی چیز آئی کہ جس پر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. فقط یہی مائیں نہیں ہیں کہ جو ان فیلڈس میں سلیکٹ ہونے پر مباحات کرتی ہیں، ایسی مائیں بھی آج کے زمانے میں کہ جو اپنے بچوں کی شہادت پر زیادہ مباحات کرتی ہیں. انہیں ماؤں کی وجہ سے مدافعان حرم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اپنے بچوں کی شہادت پر مباحات کرتی تھیں، شہادت پر کہتی تھیں اللہ کا شکر ہے خدا نے میرے بچے کو اس راستے میں رکھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ گیا، اس نے دفاع حرم کیا، ان کی وجہ سے وہ یہ راستہ موجود ہے. لیکن میں صرف مباحات سمجھا رہا ہوں. یہ جو ماں باپ کا خوش ہو کر اطلاع دینا ہے، یہ مباحات کہلاتا ہے، فخر ہے اس کو، خوشی ہے اس کو. اور بلا مستاق، یعنی ہم خدا وند عالم کی طرف کوئی نسبت نہیں دے سکتے ان کیفیات کی، کیفیات انسانی اس میں ہم فیل کرتے ہیں، لیکن روایت نے بیان کیا ان اللہ قد یباہی بشاب العابد، خدا وند عالم ایک عبادت گزار نوجوان کی عبادت پر مباحات کرتا ہے. مباحات یعنی بیان کرتا ہے. خدا کہاں بیان کرے گا، ماں نے تو رشتہ داروں میں بیان کر دیا، خدا کہاں بیان کرے گا، خدا ملائکہ کے سامنے بیان کرتا ہے. خدا ملائکہ سے کہتا ہے یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے اعتراض کیا تھا، یہ وہی ہے کہ جس میں آدم کی خلقت کے وقت تم نے کہا تھا کہ تو آیا اس کو زمین پر بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، زمین پر جا کر خون بہائے گا، زمین پر جا کر زمین کا نظام خراب کرے گا. اور میں نے تم سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یہ دیکھو یہ وہی انسان ہے، خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہ جوانی ہے، قرآن کریم سے بیان کیا آپ کے سامنے عزیز دوستو تیزی کے ساتھ، اور رسول اللہ کی ایک روایت کا سہارا لے کر بیان کیا. یہ جوانی کی اہمیت پر مقدماتی گفتگو تھی کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، جوانی میں ایمان کیا ہے، جوانی میں ایمان کی اہمیت کیا ہے. اب آ جاتے ہیں جو ہمارا موضوع میں دیا گیا، یہ ساری باتیں بھی موضوع سے لنک تھیں ہمارے، کہ ایک جوان پھر ہوتا کیا ہے. ایک جوان معاشرے کا مؤذن ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس مؤذن کے حوالے سے کہ مؤذن کیا ہوتا ہے، مؤذن کی کیا خصوصیات ہیں، اور مؤذن کے ذمے کیا کام ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو وقت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں ختم کر دوں، اور وقت کتنا ہو مجھے بتا دیجیے گا، اس حساب سے اپنے آپ کو مینیج کر لوں. جو تھک گئے ایک بار دفعہ درود پڑھ دیں. الحمدللہ تھکے ہوئے لوگوں کی تعداد کم ہے، اب جو نہیں تھکے وہ مل کے درود پڑھ دیں. اچھا یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے
کھانے پینے کا کوئی اہتمام ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں تاخیر ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کے ذمہ دار آپ کی انتظامیہ ہیں اور عسکری بھائی ہیں، اس حوالے سے شکایت ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال جوانی عسکری بھائی بھی جانتے ہیں، انہوں نے یہ موضوع ایسے ہی نہیں رکھوایا، انہیں پتا ہے جوانی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ 36 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ آج امتحان درست پڑی ہے سب مل جاؤں گا، جوان معاشرے کا مؤذن ہے، اور اگر مؤذن سوتا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، لوگ شکر کرتے ہیں کہ چلو شکر ہے آج لحاف سے باہر نہیں نکلنا پڑا، آج جو ہے وہ ایسے ہی سوتے رہ گئے۔ مؤذن یعنی معاشرے کو بیدار کرنے والا، مؤذن اذان سے نکلا۔ چند خصوصیات مؤذن کی ہیں، اس کو آپ خود تطبیق کیجئے گا، میں مؤذن کے موضوع پہ ہی رہتے ہوئے گفتگو انشاءاللہ تمام کروں گا، اس کو بہرحال تھوڑا حد تک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مؤذن کی خصوصیت ہے، چند خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں، چند صفات ہوتی ہیں، انہیں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک خصوصیت مؤذن کی یہ ہوتی ہے کہ مؤذن وقت شناس ہوتا ہے، نا اذان اسی وقت دے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ اس وقت نماز کا وقت ہے۔ اچھا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نماز کے وقت میں جاننے میں تاخیر کر دی، کوئی گڑبڑ کر دی، کوتاہی کر دی تو کیا ہوگا، یا لوگوں کی نماز وقت سے پہلے ہو کر برباد ہو جائے گی، یا لوگوں کی نماز وقت کے بعد ہو کر اول وقت سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ لہذا مؤذن کا وقت شناس ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرے کا نوجوان کون ہے؟ مؤذن۔ ابھی جو معاشرے کے نوجوان کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس کو آپ تھرڈ پرسن سنگولر پہ مت سنیے گا، یہ سیکنڈ فارم ہے، یعنی آپ سب معاشرے کے مؤذن ہیں، یعنی اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ میں سے ہر شخص سے متعلق ہے، جس کا جو بھی نام ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ آگے ایک ایڈیشن کر لیں، مؤذن، آج سے نام مؤذن ہے، ٹھیک ہے؟ خوب، نوجوان معاشرے کا مؤذن ہوتا ہے۔ اب ایک دم سے اسی چیز سے ایک ذہن میں واقعہ آ گیا نوجوانوں سے متعلق ہے کہ مؤذن کے جو کام ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہے، اگر مجھے آخر میں یاد رہا ہے انشاءاللہ وہاں سنا دوں گا، نہیں یاد رہا تو آپ یاد دلا دیجیے گا کہ آپ نے ایک واقعے کا کہا تھا، میں انشاءاللہ وہ سنا دوں گا، کہ نوجوان معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ اور مؤذن کی پہلی خصوصیت بس دوستوں کیا ہے؟ وقت، وقت۔ میں نے تھوڑا سا کوشش کی، جیسے آغا محسن قراتی صاحب ہمارے وہاں ایران میں ہوتے ہیں تو وہ جب بیان کرتے ہیں نا تو نیچے سے یہ دیکھنے کے لیے کہ سب جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے، کہتے ہیں جواب دو، تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں۔ مؤذن کیا ہوتا ہے معاشرے کا؟ وقت شناس ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ اس سے زیادہ اچھی آواز آنی چاہیے انشاءاللہ، ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ مؤذن فقط وقت شناس نہیں ہوتا، اسی وقت شناسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہوتی ہے، وہ ہے وظیفہ شناس، وظیفہ شناس ہوتا ہے۔ اب خالی وقت کا اسے پتا ہو کہ یہ نماز کا وقت ہے، وقت شناس تو ہے، لیکن اس وقت کے اوپر اس کا کوئی وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وظیفہ شناس بھی ہوتا ہے، شناس سے مراد پہچاننے والا۔ بس دو خصوصیات ہو گئی، مؤذن کیا ہوتا ہے، پہلی چیز وقت شناس، دوسری چیز وظیفہ شناس، ٹھیک ہے؟ جو وظیفہ شناس ہوتا ہے پھر وہ وظیفے کی ادائیگی کا پابند بھی ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت اگر اس تک پہنچے تو بیان کر دوں گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ مؤذن کے اندر چونکہ وہ اذان سے نکلا ہے، اذان پکار ہے، پکار ایک عام صدا کو نہیں کہتے بلکہ اذان ایک مقدس صدا ہے، اس صدا کے اندر ایک تقدس ہے، مؤذن جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ ایک پاکیزہ چیز ہے، لہذا اسی سے ایک خود بخود چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مؤذن کا وقت شناس ہونا، مؤذن کا وظیفہ شناس ہونا، اور مؤذن کا اپنی اذان سے مطابقت رکھنا، یعنی وہ پاکیزہ چیز کی دعوت ہے، تو مؤذن کو خود کیا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی بات میں اثر آئے، تاکہ اس کی بات کا اثر لوگوں تک منتقل ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بے نمازی کھڑے ہو کے اذان دے اور لوگ جانتے ہوں کہ بے نمازی ہے تو یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی اہمیت نہیں دے گا، یہ دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، اپنی آواز سنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اذان دے رہا ہے، لیکن جو مؤذن خود نماز پڑھتا ہوگا لوگ اس کی آواز پر تھوڑا سا توجہ زیادہ دیں گے۔ بس یہ تین نکات کافی ہیں،
موزن وقت شناس ہے، وظیفہ شناس ہے، اور خود اس سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے درمیان اور اذان کے درمیان ایک مطابقت ہونی چاہیے تاکہ اس کی اذان کا اثر آئے. معاشرے کا نوجوان یعنی آپ وقت شناس، سب سے پہلی چیز آگئی وقت شناسی. وقت شناسی کے اندر وقت کی پابندی بھی ہے، جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں. وقت شناسی کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وقت شناسی کے اندر اہم ترین چیز کیا ہے؟ ٹائم دیکھنا آتا ہو. وقت شناسی کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم دیکھنا آتا ہو. بعض علاقوں میں ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، ہم نے تہران میں بھی دیکھا تھا، یہاں پر اتفاق سے کبھی نظر نہیں آئی ایسی گھڑی، لیکن تہران میں نے دیکھا ایک گھڑیاں کچھ اس طرح کی آئی تھیں، اور وہ انسان کی میموری کو شارپ کرنے کے لیے تھیں، ان کا مقصد یہ تھا. وہ کیا تھا؟ ریورس وہ اس میں نمبرنگ کی ہوئی تھی، یعنی معمولاً کیا ہوتا ہے، 12 کے بعد ایک، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، وہاں ریورس تھا، 12 اس سے پہلے 11 ہونا چاہیے، تو اس طرف ایک کر دیا تھا، اس کے نیچے دو کر دیا، اس کے نیچے تین کر دیا، یعنی الٹی گھڑی، سادہ الفاظ میں کہہ لیں. الٹی گھڑی کو جو تیزی کے ساتھ دیکھ کے ٹائم بتایا، اس کی میموری اچھی ہوتی تھی. یہ ایک ٹیسٹ تھا بہرحال وہاں پہ تھا. اب کیا وقت شناس سے مراد یہ ہے کہ جو سیدھی اور الٹی دونوں گھڑی کو پڑھ سکے اس کو وقت شناس کہتے ہیں؟ نہیں، وقت شناس وہ ہے جو اپنے زمانے کی خبر رکھتا ہو، اسے یہ بتاؤ کہ یہ زمانہ کس چیز کا ہے، یہ ٹائم کس چیز کا ہے، وقت شناس وہ ہے. اسی لیے مؤذن جو ہے وہ وقت کے اوپر اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بلانے کے لیے لوگوں کو صدا لگاتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو وقت کا پتہ ہونا چاہیے. لوگ بازار میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے. یعنی وقت شناس یعنی زمان شناس ہوتا ہے ایک اعتبار سے یہ کہوں. اور اسی کو امام علی نے بیان کیا کہ جو اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا. اگر دھوکہ نہیں کھانا تو کیا کرنا ہے؟ جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، عالم سے مراد یعنی جو اپنے زمانے سے واقف ہے، جیسے زمانے کی تمام چیزوں کا علم ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، اس کے اوپر کوئی چیز ہجوم نہیں لے کے آ سکتی. امام علی نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ اس طرح سے کہ جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے یعنی وقت شناس ہوتا ہے، زمان شناس ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وقت کس چیز کا ہے. معاشرے کا نوجوان اگر مؤذن ہے اور اس نے معاشرے کی ہدایت کے لیے صدا بلند کرنی ہے، تو سب سے پہلی خصوصیت اس نوجوان کے اندر جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ کیا ہے، وہ خود وقت شناسی، زمان شناسی. اس وقت کیا وقت ہے؟ اس وقت میں اب اس کو تھوڑا سا کھولوں گا. اس وقت میں پاکستان میں رہتا ہوں. اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے ISO کے اس پلیٹ فارم کے تحت ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارا پرائم آبجیکٹیو کیا ہے، ہم نے الٹیمیٹ گول کیا سیٹ کیا ہے، ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. بہت سادہ سے الفاظ میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. پہنچانا کیسے؟ ایسے ہی چلتے ہوئے نہیں جانا، کچھ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اس صلاحیت کو اتنا نکھارنا ہے، اتنا ابھارنا ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے اور ان کا یہ دنیا کے اوپر حکومت عادلانہ کا نظام نافذ ہونے کی طرف جائے گا، تو یقینی طور پر امام اس کام کو ملائکہ سے انجام آگے آپ پورا کریں نہیں دلوائیں گے. ملائکہ نے یہ کام آگے نہیں کرنا، فرشتوں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر فرشتوں نے یہ کام کرنا ہوتا تو کسی بھی امام کو کوئی مشکل پھر نہیں تھی. ایسا نہیں کہ ملائکہ یا فرشتے فقط امام زمانہ کے جو تابع ہوں امام علی کے تابع نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. خداوند عالم نے ملائکہ کے ذریعے سے کام نہیں لینا، خداوند عالم نے انسانوں کے ذریعے سے کام لینا ہے. لہذا جب امام آئیں گے تو مجھے اس زمانے تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. آمادگی فقط مال غنیمت جمع کرنے والے کی طرح نہیں کرنی. کچھ لوگ ہوتے تھے جو میدان جنگ میں تھوڑا سا ڈھیلے ڈھیلے رہتے تھے، جب جنگیں جیت لی آ جاتی تھیں اس کے بعد کیا کرتے تھے، ایکٹیو ہو کے آگے آ جاتے تھے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دکھاتے تھے کہ ہاں ہم بھی جنگ میں تھے، تاکہ مال غنیمت میں سے کچھ مل سکے. تو بہت سے لوگ امام زمانہ کے بھی انتظار اسی نیت سے کر رہے ہیں، خدا یا امام کو بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ یہ مشکلیں ختم ہو جائیں. اب ختم ہوں گی، لیکن ان مشکلوں کے لیے رول پلے کرنا ہوگا. مؤذن کون ہوگا؟ وہ جو معاشرے کے اندر خود بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، پیسو رول نہیں ادا کر رہا ہوگا، ایکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے، وظیفہ شناسی میں تھوڑا سا اور کھول کے بیان کروں گا. زمان شناس ہوگا، میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جو امام کی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا کے اوپر، کیا پاکستان میں امام کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ لوگ بہت مایوس ہیں، لگتا ہے آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آواز نہیں آئی ہوگی، شروع سے آخر تک آواز آنی چاہیے. ہوگی، ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ. لیکن کیسے ہوگی؟ یہ سوال ہے، یہ سوال کیسے ہوگی؟ اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے یا بیٹھنا ہے؟ بیٹھنا ہے، کرنا ہے. بیٹھنے والے امام علی کے دور میں تھے بہت، بیٹھنے والے امام حسن کے دور میں تھے، کچھ کرنے والے امام حسین کے ساتھ آ گئے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کچھ کرنے والوں کے نتیجے میں آج تک کی رہنمائی مل گئی، قیامت تک کی رہنمائی مل گئی ہے. ایسے ہی ہے، کچھ کرنے والے تھے، ان کچھ کرنے والوں کے عمل کو دیکھ کر، اس سے تاثیر لے کر صدیاں گزر گئیں. کچھ کرنے والے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر دوبارہ سے کچھ لوگ اٹھے امام خمینی کی رہنمائی میں. ان کچھ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر انہوں نے اتنی بڑی تاثیر چھوڑی کربلا کی کہ پھر امام خمینی کچھ لوگوں کو لے کر اٹھے. نتیجے میں کیا ہوا؟ دنیا کے اندر ایک بھونچال آ گیا. یہ جو دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، یا شرق یا غرب، دنیا جو ہے وہ رشیا کو پاور سمجھتی تھی، امریکہ کو پاور سمجھتی تھی، بیچ سے درمیانی طاقت ابھری کہ جس نے کہا کہ نہ شرقی نہ غربی، نہ رشیا نہ امریکہ، بلکہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ اسلام کی طاقت ہونی چاہیے. آج اس کے اثرات آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کچھ کا نتیجہ ہے. ایسے ہی ہے، اتنے سارے ممالک ہیں دنیا کے اندر، کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ تقریباً 52 کنٹریز کہی جاتی ہیں. ان 52 کنٹریز کے اندر کس نے کچھ حاصل کیا کربلا سے اور قیام کیا اور نتیجہ حاصل کیا؟ ایک ملک نے. ایسے ہی ہے، اس ایک ملک کی تاثیر اب آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کو لوگ کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کہتے ہوئے ڈرتی ہیں، امریکہ سے سب کو خوف لاحق تھا، اسی کے ساتھ کیا حشر کیا ابھی ایران نے. عین الاسد کا واقعہ آپ سب کے سامنے، شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد آنکھوں دیکھا حال ہے نا، کتاب میں تو نہیں پڑھا نا اس کو، ابھی آپ سب کی ایجز ہوئے ہیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو. صرف آنکھوں سے دیکھا نہیں، آگے بڑھ کے کہوں، آپ نے حتیٰ عین الاسد کی تباہی کو سیلیبریٹ کیا ہے. وہی نسل بیٹھی ہے نا یہاں پہ. ایسے ہی ہے، شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو آپ نے تعزیت میں گزارا، پچھلے سال ہی کی بات ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے کیا کیا؟ عین الاسد کی تباہی کو سیلیبریٹ کیا ہے. آپ کا کیا تعلق تھا بھائی؟ وہی مال غنیمت لینے والے تھے؟ نہیں، تعلق تھا، آپ کو معلوم ہے آپ کا ایک تعلق ہے. یہ اسلام کی شاندار کامیابی ہے، چونکہ آپ کا تعلق اسلام سے، آپ کا تعلق ایمان سے، اس لیے آپ کو خوشی محسوس ہوئی. اب آ جائیں دوبارہ، پاکستان میں بھی امام نے آنا ہی ہے، پاکستان میں بھی امام کی امت قائم ہوگی. اور پاکستان میں جب قائم ہوگی تو پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہوں گے یا دوبارہ وہی بات، فرشتے ہوں گے؟ فرشتے نہیں ہوں گے، طے شدہ بات ہے. جنات انسانوں پہ حکومت کریں گے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، انسان ہی حکومت کرے گا. تو پھر وہ حکومت چونکہ صالح حکومت ہوگی، اس کے جو کام کرنے والے افراد ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ صالح ہوں گے. دو اور دو چار کی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کوئی. میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں کہ میں اپنی غلط کاموں کے ساتھ، غلط کردار کے ساتھ امام کے کام آؤں گا، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ ہے. صالح حکومت ہے، عادلانہ حکومت ہے، پاک حکومت ہے، اس کے اندر میرے اندر کچھ خصوصیات پائی جانی چاہیے. انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی اور بات کروں گا. اب مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بے عنوان مؤذن، آپ جوان مؤذن ہیں معاشرے کے، آپ کو وقت شناس ہونا ہے، زمان شناس ہونا ہے. اور میری اور آپ کی فیلڈ یعنی اس پاکستان کے اندر اگلا نتیجہ کی طرف چلیں کہ آیا دشمن اسلام کی دشمنی پاکستان میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا ساری دشمنی اسلام دشمنوں کی فقط سیریا، عراق، نائجیریا، ایران کی حد تک مرکوز ہو گئی ہیں؟ پاکستان میں دشمن اسلام چھوڑ کے چلا گیا، چیپٹر کلوز کر دیا اس نے کہ نہیں بھائی پاکستان میں اسلام دشمنی نہیں کرنی. ایسا ہے؟ برعکس ہے، دشمنی ہے اسلام کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کی دشمنی موجود ہے. اگلا نتیجہ نکالنا ہے وہ یہ کہ پھر میرا اور آپ کا یہاں پر جو لڑنے کا محاذ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اسی کو سمجھنا وقت شناسی ہے. مؤذن ہیں آپ، اسی کو سمجھنا زمان شناسی ہے. مؤذن کا پہلا کام ہے وقت شناس ہو. آپ کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ جس سرزمین پر رہ رہے ہیں یا اسلام دشمن کی جو ہے وہ سازش کیا ہے، اس سازش کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. دوسرے ممالک کے اندر دشمن اسلحے کے ساتھ آیا ہے، وہاں کے نوجوانوں نے اس کی طاقت کو جو ہے وہ چکنا چور کیا. وہاں کے نوجوانوں نے اس کا جواب ویسے دیا جیسے وہ آیا تھا. آپ کی سرزمین پر وہ جیسے آیا ہے آپ کو ویسے ہی جواب دینا پڑے گا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے تو حزب اللہ سے سیکھا, حزب اللہ تو اسلحہ اٹھاتی ہے ہاتھوں میں, ہم بھی ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر روڈوں پہ گھومیں گے. نہیں, آپ کی زمین ہی یہ نہیں ہے, آپ سے اس چیز کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اس وقت آپ دشمن کا, یہ آپ کے سامنے محاذ ہی نہیں ہے. دشمن کس محاذ پہ کام کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. میں شاید بہت زیادہ نہیں کھولوں گا اس چیز کو, آپ کے اوپر چھوڑوں گا. آپ بات کے ڈسکشنز میں کیجیے گا اس کو کہ یہاں پہ کون سا محاذ ہے. پھر حزب اللہ کے لیے ایک محاذ تھا اسرائیل کی صورت میں, عراق میں آ گیا, شام میں آ گیا, داعش کی صورت میں. ہمارے پاس تو وہ محاذ نہیں ہے. جہاں وہ محاذ ہو وہاں ٹھیک ہے, اس طرح لڑنا ہے. ہمارے پاس نہیں ہے, اب ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب ہمارا اسلامی رول نہیں بن رہا. کوئی بن رہا ہے, اسی کو تو پہچاننا ہے. وقت شناسی یہی تو ہے, زمان شناسی یہی تو ہے. اب کیا چیز ہے, اسلام دشمن یہاں پہ بھی کچھ کر رہا ہوگا. جب اس سے کچھ نہیں بن پڑتا تو وہ تہاجم کرتا ہے, لیکن جہاں کام اس سے پہلے چل رہا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. یہاں پر دشمن ایک جنگ لڑ رہا ہے جس کو ہم کلچرل وار کہتے ہیں, ثقافتی جنگ. ہمارا محاذ یہ ہے, ہمیں ثقافتی محاذ کا مؤذن بننا ہے. وقت شناسی یہی ہے, مؤذن کو پتہ چل گیا کہ کس چیز کا وقت ہے, اذان کا وقت ہے. اس اذان کے لیے آواز دینی ہے, لیکن پہلے پہچانے تو ٹھیک. جیسا آپ کی جو جنگ ہے وہ کون سی ہے, ثقافتی جنگ ہے. دشمن نے آپ کے یہاں ثقافتی محاذ کھولا ہوا ہے, کلچرل اٹیک ہے آپ کے اوپر. اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا ہے. دشمن نے آپ کے یہاں جہالت کو ایک راستہ بنایا ہے اپنی ترقی کا. ٹھیک ہے, باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ دشمن نے جہالت کو ایک راستہ بنایا ہے. دشمن کی کامیابی ہے جہالت کے ذریعے سے آگے بڑھے گی. آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ آپ کو جہالت کے مقابلے کا اسلحہ اٹھانا پڑے گا. وہ کون سا اسلحہ ہوتا ہے جہالت کے مقابلے کا؟ علم ہوتا ہے. ایسے ہی جہالت کا مقابلہ علم سے ہوگا. کلاشن کوف کا مقابلہ کلاشن کوف سے, راکٹ کا مقابلہ راکٹ سے, جہالت کا مقابلہ علم سے ہے. دشمن یہاں جہالت پھیلا کر یہ سارے کام کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے. آپ کی یونیورسٹیز کا ماحول بہت ساری چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے. کلچرل اٹیک پہلی چیز, جہالت, اور تیسری چیز تعصب. تعصب کے ذریعے سے آپ کے یہاں جو کسی خودکش بمبار کی نسبت تباہ کن چیز ہے وہ کیا ہے؟ تعصب. اس تعصب کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. آپ نے اس تعصب کی فضا کو بھی محسوس کیا. بس وقت شناسی کے اندر ان تین نکات کو بیان کر رہا ہوں. وقت شناس ہونا ہے یعنی پہچاننا ہے دشمن کس طریقے سے حملہ کرتا ہے, کیسے حملہ کرے گا. یہ طے ہے کہ دشمن بیٹھا ہوا نہیں ہے, کام کر رہا ہے, مستقل کام کر رہا ہے. کیونکہ دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی تھکتا نہیں ہے, شیطان ہار نہیں مانتا, شیطان ایک راستے سے آنے کے بعد راستہ نہیں چھوڑتا, راستے طے کرتا ہے, دوسرے راستے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دشمن ہے, شیطان ہے. جیسا اب آپ کے پاس وقت شناسی کے عنوان سے تین چیزیں آ گئیں. وقت شناسی ہے آپ کی, اس کے اندر آپ نے پہچانا ہے دشمن کی کاروائی کیسے ہو رہی ہے, آپ اس کے مقابلے پہ مجبور ہیں کام کریں. وہ کیا کام ہوگا آپ پہچانیں. اس نے جہالت کے ذریعے سے آپ کے ملک کو تباہ کیا ہے. ہمارے یہ ملک ہے, اس کی نظریاتی سرحدیں, ہم اس کے محافظ ہیں, ہمیں اس کو بچانا ہے دشمن سے. ہمیں اس کی ہمیشہ پاسداری کی ہم نے جو ہیں وہ مثالیں قائم کی ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی شہادتیں دی ہیں, ہم نے بچوں کی شہادتیں دیں, خواتین کی شہادتیں دیں, بزرگ افراد کی شہادتیں دیں, علماء پروفیشنلز کی شہادتیں دیں. اس کے باوجود ہماری تاریخ تشیع پاکستان کے اندر کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دے سکتا ہوگا کہ جس کے اندر تشیع سے ملک دشمنی کی بو آتی. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ استحکام کی بات کی ہے, ہمیں معلوم ہے کس طرح سے ملک حاصل ہوا. حالانکہ جو ہمارے مقابلے پہ انہوں نے پاکستان کے پرچم تک چلائے, انہوں نے پاکستان کے فورسز کو نشانہ بنایا, ساری چیزیں واضح ہیں, ایجنسیز کے لیے بھی ساری چیزیں واضح ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ. اب یہ وقت شناسی, بس مجھے اور آپ کو اس دوستوں پہ انہوں نے مؤذن, البتہ میں اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہوں, میں تو بڑھاپے میں آ گیا, آپ جوان ہیں, آپ مؤذن ہیں ابھی. آپ نے وقت شناسی کے تحت آگے بڑھنا ہے, کچھ چیزوں کو طے کرنا ہے. کلچرل اٹیک ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے اس کلچرل اٹیک کو واپس جو ہے ناکامی کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو رہبر معظم نے بھی بیان کیا ہے کہ آج کی جو جنگ ہے یہ ثقافتی جنگ ہے, یہ اعصاب کی جنگ ہے. اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے, اب اس کنٹرول اٹیک کو سمجھنا، اس کے خلاف، اس کے دشمن کے مقابلے پہ اسٹریٹجیز بنانا آبویسلی ڈسکشنس کو جو ہیں وہ ریکوائرڈ کرتی ہیں. ڈسکشنس کیجیے آپس میں، اس نتیجے تک پہنچیے. دوسری چیز میں نے وہ بیان کر دی، جہالت ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں جن کی تعداد جتنے بھی ہے، ابھی 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے، ایک بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ تعداد، صرف یہ تعداد جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ کسی نہ کسی ایک تعلیمی میدان میں، تعلیمی فیلڈ کو لیں گے، اس فیلڈ میں اس کی پیک تک جائیں گے. پیک کیا ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کی؟ آپ کی فیلڈ میں مثلاً اگر ہم بات کریں، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی ہوتا ہے. یہی افراد، زیادہ کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے ان کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ تعداد جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ طے کر لے، آج طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایک تعلیم میدان میں جا کر، کسی بھی فیلڈ کے اندر جس میں ہمارا پرسنل انٹرسٹ موجود ہے، انجینئرنگ، میڈیکل، سوشل سائنسز، جو بھی ہے، اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد اس کے پیک تک جائیں گے، اس کو کمال تک پہنچائیں گے، یعنی پی ایچ ڈی لازمی کریں گے، اسپیشلائزیشن کریں گے. میری بات کو نوٹ کر لیجیے، شیعت کا گراف جو آج ہے اور جب آپ اس مرحلے پر پہنچیں گے، اس سے بہت تیزی کے ساتھ آگے چلا جائے گا. پاکستان کے لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ اتنے لوگ، جب سمجھے ہوئے لوگ ایک ہدف کے تحت آگے بڑھیں گے، ایک ہدف کے تحت تعلیم کے میدان میں آگے جائیں گے، اس کی پیک پر جائیں گے، آپ یقین جانیں معاشرہ بدل جائے گا، تبدیلی آئے گی. یہ وہ تبدیلی نہیں جو عمران خان کہتا ہے، تبدیلی آئے گی ہمارے اپنے قومی اداروں کے اندر، تبدیلی آئے گی اس ملک کے اندر. اب آگے جان لیجئے اس بات کو کہ جو ظاہری فیلڈس ہوتی ہیں، آیا ان ظاہری فیلڈس کی اہمیت ہوتی ہے، یا ایک اسلامی زندگی کے اندر، ایک تنظیمی زندگی کے اندر فقط یہی چیزیں اہم ہوتی ہیں جس کو ہم اہم سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم درس کروانے کو اہم سمجھتے ہیں، اہم ہے. مثال کے طور پہ ہم جلسے میں آنے کو اہم سمجھتے ہیں، اہم ہے. مثال کے طور پر ہم پوسٹر لگانے کو، لوگوں کے جو ہے وہ متوجہ کرنے کو، ریلی نکالنے کو اہم سمجھتے ہیں، تمام چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. لیکن اس سے ایک اہم چیز اور ہوتی ہے، وہ تعلیم ہے. اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ہی بیان نہیں کروں گا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے. وہ چیز یہ کہ آپ اس کو آ کر دیکھیے اس شخص کی زندگی میں کہ جس نے اس انقلاب کے بعد ایک بہت بڑا کردار عالم تشیع میں مخصوصاً اور عالم اسلام میں عمومی طور پر ادا کیا ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ایران کے انقلاب کے بعد، ایران کی اس اسلامی تحریک کے بعد، آپ نوجوان کس سے متاثر ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں یار، رہبر تو ایران میں آ گیا نا، ایران میں نے کہا ایران کے باہر نکل کر آئیے، ایران کے بعد آپ کس سے متاثر ہیں؟ حسن نصر اللہ سے. حسن نصر اللہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ لبنان سے. حسن نصر اللہ کے لبنان کے پیچھے تاریخ اور پہچان کیا ہے؟ حزب اللہ. یہ جو حزب اللہ ہے، یہ کس نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ اونچا بولے، ڈرے بغیر بولے، مصطفیٰ چمران. اس وقت حزب اللہ کے نام سے نہیں تھی، اس وقت یہ ایک اور نام رکھتی تھی، بعد میں اس کا نام حزب اللہ ہوا، لیکن جو بنیاد ہے اس تحریک کی وہ مصطفیٰ چمران ہے. مصطفیٰ چمران معاشرے کا عام پڑھا لکھا انسان تھا یا اپنی فیلڈ کا ماہر تھا؟ ماہر تھا. کون سی فیلڈ کا ماہر تھا؟ مصطفیٰ چمران نے 70s میں پی ایچ ڈی کی تھی. کہاں سے کی تھی؟ کہاں سے کی تھی؟ یو ایس سے کی تھی. ٹھیک ہے، یو ایس گئے تھے، اس زمانے میں وہی ہوتی تھی. کس سبجیکٹ میں کی تھی؟ پلازما فزکس. فزکس میں نہیں تھی، پلازما فزکس. یعنی انگلیوں پر گننے والے افراد ہوتے تھے جو اس فیلڈ میں آ کر اتنا آگے جاتے تھے کہ پی ایچ ڈی کرتے تھے. پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کی تھی. اس کے بعد پھر وہ لبنان گئے، انہوں نے جا کے لبنان میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی. جتنا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، اس کے کاموں کا اثر اتنا آگے جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بہت چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے. خود ہمارے آپ کے لیے، یونیورسٹیز، کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے مصطفیٰ چمران ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیل ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ پلازما فزکس میں اس نے پی ایچ ڈی کی تھی، نہیں، یہ تو ایک جہت ہے مصطفیٰ چمران کی، کہ یہ بہت اہم ہے، میں اس کو بہت اہمیت دے رہا ہوں. ممکن ہے کوئی مجھ سے اختلاف رکھے، لیکن میں اس فیلڈ کو، اس ظاہری تعلیم کو بہت اہمیت دے رہا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے. مصطفیٰ چمران لیکن صرف یہ نہیں تھے کہ پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی تھے. مصطفیٰ چمران کی جو اصل چیز تھی وہ ان کی معنویت تھی، وہ ان کا خدا سے اتصال تھا، وہ ان کا خدا سے رابطہ تھا، وہ ان کا خدا کی خاطر پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کرنا تھا۔ مصطفیٰ چمران جب امریکہ جا رہے تھے، سنا ہوگا واقعہ، تیزی سے بڑا بیان کر رہا ہوں، جب جا رہے تھے امریکہ، ایئرپورٹ پہ ان کی ماں چھوڑنے کے لیے آئیں، جب وہ جانے لگے تو ماں سے کہا کوئی نصیحت کریں، ماں نے کہا کہ بیٹا ایک چیز یاد رکھنا، اس جگہ جا رہے ہو جہاں فساد ہے، امریکہ میں فساد ہے، بے حیائی ہے، اور تمام گناہ کے امکانات تمہارے سامنے ہوں گے، ایک نصیحت کروں گی تمہیں بحیثیت ماں۔ کیا نصیحت ہے؟ بیٹا میری نصیحت یہ ہے کہ وہاں جا کر خدا کو بھول مت جانا، صرف ایک نصیحت، ٹھیک، خدا کو بھول مت جانا۔ مصطفیٰ چمران چلے گئے، کچھ سال وہاں رہے، وہاں رہنے کے بعد پڑھے، پڑھ کے واپس آئے، آنے کے بعد جب ایئرپورٹ پہ ماں لینے آئیں، یا وہ جب پہلی بار ماں سے ملے امریکہ سے آنے کے بعد، ملنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ اپنی ماں سے کہا کہ میری مادر گرامی، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی نصیحت کو یاد رکھا تھا، میں نے وہاں خدا کو بھلایا نہیں تھا، میں خدا کو بھولا نہیں تھا، جو کر رہا تھا خدا کی خاطر کر رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ چمران مانے، خوب ظاہری طور پر بھی اس فیلڈ میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور اس کے ساتھ اپنی معنویت کو سنبھال کے رکھا۔ یہ جو آج آپ نے آ کے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت دیکھی، اور اس کے پیچھے جو آپ داستانیں سن رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ قاسم سلیمانی کی یہ سپاہی کی زندگی، ایک مجاہد کی زندگی، ایک جنگجو کی زندگی، ایک حصہ ہے قاسم سلیمانی کا۔ قاسم سلیمانی کا مطلب فقط یہ جنگجو نہیں ہے، قاسم سلیمانی یعنی جو اپنے نفس کے محاذ پر کامیاب ہوا وہ قاسم سلیمانی۔ رہبر نے اس کو بیان کیا کہ، اور ان کے دیگر افراد بیان کر رہے ہیں، قاسم سلیمانی کی عظمت، اوج، کمال کے اندر جو چیز اصل ہے وہ ان کی معنویت ہے، وہ ان کا خدا سے تعلق ہے، وہ ان کا خدا سے رابطہ ہے، وہ ان کا خدا کی خاطر کاموں کو انجام دینا ہے۔ دوستو، میرے اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اگر ہم ان ہستیوں سے متاثر ہیں تو لیسن بھی ان سے لینا ہوگا، تو پھر راستہ بھی انہی کا طے کرنا ہوگا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو آئیڈیل بنائیں اور ان کے راستے سے ہٹ کر چلیں، یہ نہیں ہو سکتا، دوڑ دو چار والی باتیں ساری۔ خوب، جیسا وقت شناس یعنی اپنے زمانے کو پہچاننا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے علم کے ذریعے سے، پہلی چیز ہو گئی کلچرل اٹیک ہے، اس کو سمجھیے، ڈسکشن کیجئے، اس کے راستے نکالیے، اپنے یونٹس کے اندر باتیں کیجئے اس کے اوپر، سینئرس کو بلائیے، پلان بنائیے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی؟ علم، یہاں بیٹھے ہوئے افراد طے کر لیں کہ اپنی سافٹ اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، جو جو سافٹ اسکل ہوتی ہے، یعنی یہاں بیٹھنے والا ہر شخص واقعی اس لیول پر جائے۔ خوب، آج کے دور میں ہماری مشکل کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں، جو نام دیں اس کو، بہرحال آج کے دور میں ایک علم کی جو زبان ہے وہ کون سی زبان ہے؟ کون سی زبان ہے؟ انگلش ہے، شرما کیوں رہے کہنے سے؟ ہے، آپ کی کالجز میں کون سی زبان ہے؟ انگلش ہے۔ یونیورسٹیز میں کون سی زبان ہے؟ انگلش ہے۔ ایسے ہی ہے، دنیا کو آپ نے اگر پیغام دینا ہے کون سی زبان ہونی چاہیے؟ انگلش ہونی چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوا ہر شخص طے کر لے کہ میں نے اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے کہ میں ایسی انگلش بولوں گا کہ جیسے بل گیٹ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ مثال دی ہے ایسے ہی مذاق کی، یعنی واقعی کمال تک جانا ہے مجھے، کیا حرج ہے اس کا؟ ہو سکتا، اچھا یہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا۔ انگلش ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے کسی چیز کا، ذہن میں رکھیے گا، لیکن آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، امام خمینی نے اس کو بیان کیا، امام نے کہا آج کے دور کی زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے، مہارت کے ساتھ حاصل کرو اس کو، کمال کے ساتھ حاصل کرو اس کو۔ جو امام خمینی نے خود سازی کا چارٹ دیا، اس میں کہا کہ زمانے کی رائٹ زبانوں کو سیکھنا خود سازی کے اندر شامل ہے، اس کو سمجھیے گا، دین کو سمجھیے پھر عمل کریں انشاءاللہ اس کے اوپر۔ اور دوسری چیز یہ ہو گئی علم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے تھی وقت شناسی کے اندر یہ دو نکات میں نے بیان کیے۔ آگے آ جاؤں گا تھوڑا تیزی کے ساتھ۔ وظیفہ شناس ہوتا ہے مؤذن، مؤذن کیا کرتا ہے؟ وظیفے کو پہچانتا ہے، وظیفے کو ادا کرتا ہے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے، صبح کی نماز کے وقت پورا معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ سو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ مؤذن ہے، چونکہ وقت شناس ہے اور اس کے بعد ہے وظیفہ شناس، پورے معاشرے کی غفلت کی نیند سبب نہیں بنتی کہ یہ خود بھی غافل ہو جائے، بلکہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پورے معاشرے کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آواز لگاتا ہے، یہی ہے نا مؤذن کا کام، ایسا ہی ہے، مؤذن کا کام یہی ہے نا۔ عذاب آواز لگاتا ہے کب؟ جب پورا معاشرہ سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے. اس وظیفہ شناسی کے اندر یہ مؤذن سختی، گرمی، نرمی، ٹھنڈک، ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وظیفہ شناس ہے، مؤذن ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اپنا وظیفہ ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا، معاشرے کی نماز قضا ہو جائے گی. اس کو یہ پتا ہے کہ میرا وظیفہ اگر ادا نہیں ہوا لوگ خدا سے تعلق سے محروم ہو جائیں گے. میں نے لوگوں کو بلانا ہے. اب یہاں سے جو صفت سامنے آ رہی ہے جو آپ کے اندر آنی چاہیے، معاشرے کی غفلت، معاشرے کی نادانی، معاشرے کا اپنے اہداف سے آگاہ نہ ہونا آپ کے لیے دلیل نہیں بنے گا کہ آپ بھی غافل ہو جائیں. چونکہ مؤذن ہے آپ نے اذان دینی ہے، مؤذن کا کام غفلت سے بیدار کرنا ہے، لہذا آپ کا آگاہ ہونا ضروری ہے. آپ اسی وقت اچھی اذان دے سکیں گے، صدائے اذان اچھی ہوگی، آپ کی اذان حق اسی وقت ہوگی جب آپ آگاہ ہوں گے، وظیفہ شناس ہوں گے، اور اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے آپ ہر طرح کی قربانی دینے پہ تیار ہوں گے. وہی بات پر عرض کر رہا ہوں، سخت سردی کے اندر مؤذن قربانی دیتا ہے. سب سے پہلے جو آ کر وضو کے لیے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹھنڈک کو برداشت کرتا ہے، کمبل کو، لحاف کو ہٹاتا ہے، وہ مؤذن ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا سرد علاقوں میں چلے جائیے جہاں برف ہوتی ہے، جہاں تک صبح نماز پڑھنے کے لیے برف کو توڑ کر ٹوٹ اس کے نیچے جمع ہوئے پانی سے وضو کیا جاتا ہے. پارا چنار کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئٹہ اور بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، مومنین کرتے ہیں یہ کام. لیکن سب سے پہلے یہ سختی کون برداشت کرتا ہے؟ مؤذن برداشت کرتا ہے. جب وہ یہ سختی، خوب نکات پہ غور کیجئے گا، جب وہ یہ سختی برداشت کرتا ہے اور وہ آ کر اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے تو اس کی آواز سن کر دوسرے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی آواز سن کر حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور ان سختیوں کو تحمل کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیے یہ مؤذن ہی نہ ہو، مؤذن کا کردار ہی ادا نہ کرنے والا کوئی ہو، تو معاشرے کے ان لوگوں میں وہ حوصلہ بھی پیدا نہیں ہوگا. لہذا معاشرے کو ایک جہد دینے میں، حوصلہ دینے میں کردار کس کا ہے؟ مؤذن کا ہے. سختی، گرمی، جو حالات ہوں، حتیٰ مثال کے طور پہ جان کا خطرہ جو ہمارے مساجد کے اندر ہوا، جس زمانے میں بہت زیادہ کلنگز ہو رہی تھیں، اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ خطرہ تھا. رات کو کوئی نکلے گا، مغرب عشاء کی نماز کے لیے اذان دینے جائے گا، فجر کی اذان دینے جائے گا، کوئی اگر گھر تھوڑا دور ہے، آس پاس گلیوں کے اندر ہے، خطرہ تھا، ٹارگیٹ بن سکتا تھا. اس خوف کے ماحول کے اندر وہ مؤذن آیا، گلدستہ اذان پر کھڑا ہوا، اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے خوف کی دیوار کو کس نے توڑا؟ مؤذن نے توڑا. اس کی آواز سن کر کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر وہ خوف ٹوٹا، الحمدللہ اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو مسجد چل کے نماز پڑھتے ہیں. یہ مؤذن ہے، بہت حسن ہے مؤذن کا، یہ لقب ہے، یہ بہت اچھا عنوان لگا مجھے، اس کو میں بہت مختصر اور تیزی سے بیان کر رہا ہوں، اس پہ آپ خود سوچتے رہیے گا کہ واقعی اگر معاشرے کا نوجوان مؤذن ہے تو یہ کردار بنتا ہے مؤذن کا، آگاہ ہے، وظیفہ شناس ہے. وظیفہ شناسی کے اندر ہاں سختی آئیں گی، یہ وظیفہ گھر بیٹھ کر کمبل میں بیٹھ کر طے نہیں ہوگا، تحمل ہے، سختی ہے، خوف ہے، ہر چیز ہوگی، لیکن مؤذن ہے، ادا کرنی ہے یہ چیز. ٹھیک، اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس وظیفہ شناسی کو سمجھے گی. وظیفہ شناسی خداوند عالم نے فقط انسانوں میں نہیں رکھی، حتیٰ وظیفہ شناس خداوند عالم نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا کہ جو وظیفہ شناس تھے، یا اس کو اس طرح سے کہہ دوں احساس رکھنے والے تھے اپنی ہم نو کا. مؤذن کون ہوتا ہے؟ اپنی ہم نو، یعنی دوسرے انسانوں کا، بنی نو کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، انہیں خدا سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ جو اپنی ہم نو کا خیال رکھنا ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ خداوند عالم نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون ہے وہ جس نے اپنی ہم نو کا خیال کیا اور خدا نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا اور اس کو آیات الہی بنا کر اتارا؟ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ کوئی بیان کرے گا؟ سوچیں، میں پانی پیتا ہوں. آنا چاہیے آپ کے ذہن میں، کس کا تذکرہ ہے؟ ہم نو کا خیال کیا تھا اس نے. خدا نے چند آیات نہیں، ایک سورہ اس کے نام پہ رکھ دیا. انسان نہیں، چونٹی. سورہ نمل، سورہ نمل ہے. سورہ نمل کا کیا مطلب ہے؟ چونٹی. یہ کون سا قصہ ہے؟ جب حضرت سلیمان چلے پہنچے ایک وادی کے اندر، چونٹیوں کے بل بنے ہوئے تھے، اور ان چونٹیوں کے بل کے اندر سے ایک چونٹی نے سر ابھارا، دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اسے مراد کیا ہے؟ خطرہ آ رہا ہے، ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے، ان کے گھروں کو خطرہ لاحق ہے، ان کی سوسائٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا. اس طرح سمجھیں، چونٹی کے بل یعنی سوسائٹی، ان کی سوسائٹی ہے نا وہ جہاں رہتے ہیں, وہ اس سوسائٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا. اب جب خطرہ لاحق ہو گیا, اس چوٹی نے تو سر اٹھا کے دیکھ لیا, اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلیمان کے لشکر کی سمت سے اپنی سمت چینج کرتی اور کسی جگہ جا کے پیسفل انوائرمنٹ میں بیٹھ جاتی, تماشا دیکھتی, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس چونٹی نے کیا کیا؟ احساس وظیفہ کیا. یہ چونٹی اپنی سوسائٹی کے لیے مؤذن بن گئی. اس نے کیا کیا؟ قرآن کی آیات کے مطابق اس نے سر کو اٹھایا, کہا یا ایتھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم, اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اذان دے رہی ہے یہ اس وقت, احساس وظیفہ کر رہی ہے, وظیفہ شناس ہے اور احساس ہے معاشرے کا, سوسائٹی کا اس کو احساس ہے. اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے. یہ خطرہ تھا سوسائٹی کو, اس چونٹی نے محسوس کیا, اذان دینے کے لیے کھڑی ہوئی, مؤذن بنی. اور اس کے بعد فقط اپنے آپ کو سیف اور سیکیور نہیں کیا, کیا کیا؟ پوری سوسائٹی کو بچایا, تمام چونٹیوں کو بچایا. یہ اتنا احسن عمل تھا کہ خدا بند عالم نے اس کو قرآن کی آیات میں نازل کیا. اس چونٹی کے نام پر ایک سورے کو رکھ دیا. پھر کہہ رہا ہوں 114 سوروں میں ایک سورہ ایک چونٹی کے نام پر چلا جائے, معمولی چیز تو نہیں ہے نا. یہ کردار تھا اصل میں, یہ احساس وظیفہ تھا, یہ وہ وظیفے کی ادائیگی والی اذان تھی جس کو اس چونٹی نے دیا. خدا نے کہا اس کا عمل بہت اچھا ہے, اس سے سیکھنا چاہیے, اس سے جو آئندہ آنے والے معاشرے کے مؤذن ہیں انہیں سیکھنا چاہیے کہ احساس وظیفہ اور دوسروں کا احساس. اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنا کردار ادا کیا, صرف اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا. یہ وظیفہ شناسی ہے. بس مؤذن جو ہوتا ہے عزیز دوستوں, اس کو زمان شناس بھی ہونا چاہیے, وظیفہ شناس بھی ہونا چاہیے اور احساس رکھنے والا ہونا چاہیے. آپ جو معاشرے کے نوجوان ہیں, آپ جو معاشرے کے مؤذن ہیں, اگر آپ نے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا نہیں کی تو پھر معاشرہ جو ہمارا ہے ابھی جس جگہ پر ہے اسی جگہ رہے گا. ہم بحیثیت ایک قوم انفارچونیٹلی ہمیں قوم نہیں بن پائیں, انفارچونیٹلی ہم ایک ملت نہیں ہے ابھی. یہ کام آپ کا ہے, یہ آپ کی اذانوں کا کام ہے, یہ اذانیں آپ نے دینی ہیں, آپ مؤذن ہیں. لیکن اس کے لیے وقت شناس, زمان شناس, دشمن شناس اور وظیفہ شناس ہونا چاہیے. یہ مختصر سے الفاظ کے اندر آپ کے سامنے جو بیان کر سکتا تھا میں نے بیان کیا. کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ ان چیزوں کو دیکھیں, خود ان کا مطالعہ کریں, ان چیزوں کی طرف غور کریں, ان چیزوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. جو رول خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہے بعنوان ایک جوان, اس رول کی قدر کیجیے. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک نوجوان, ہم اور آپ امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی کاموں سے کچھ حاصل کر سکیں اور بڑھ سکیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ خدا کے کام کبھی بھی رکتے نہیں, خدا موقع دیتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. خدا کے کام نہیں رکیں گے, طے شدہ بات ہے. امام کا ظہور نہیں رکے گا, طے شدہ بات ہے. میں آمادہ ہوں یا نہ ہوں, امام نے آنا ہے, انہوں نے آنا ہے. امام کے ذریعے سے دنیا پہ ایک عدل و انصاف کا قیام ہونا ہے, ہونا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہو گیا کہ خدا ہم کو اس دور میں لا کر کھڑا کر چکا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہو گئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہو گئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے استغماری طاقتوں کے غرور کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہو گئے کہ ہم نے اور آپ نے اسلام کی عظمت کو, تشیع کی عظمت کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہو گئے کہ ہم ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ خوش نصیب ہو گئے کہ خدا نے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ایسے پاک نوجوان, پاک افراد بھی عطا کر دیے. یعنی ہم اور آپ اپنی محفلوں میں ان پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, قاسم سلیمانی کا تذکرہ کرتے ہیں, شہید چمران کا کرتے ہیں, محسن حججی کا کرتے ہیں, یہی افراد ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہیں. لہٰذا معاشرے کا مؤذن ایک نوجوان ہے, چونکہ صلاحیت زیادہ ہے, آگاہی کی نسبت جو ہے آگاہ زیادہ ہو سکتا ہے, آگاہ ہو سکتا ہے, اس کو زیادہ آگاہی ہو سکتی ہے, انرجیٹک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے کام آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہ جو واقعہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا میرے ذہن میں رہ کر بیان کر دوں گا, ایک شہید تھا, اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا. معاشرے کی نسبت چونکہ حساس ہے اور چونکہ واقعہ بھی اذان کا ہی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے ساتھ کے دوستوں نے اس کی شہادت کے بعد نقل کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ اس نے روڈ پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے اذان دینا شروع کر دی. نام میرے ذہن سے نکل گیا, مشہور شہدا میں سے, پڑھا ہوگا آپ میں سے بعض دوستوں نے یہ واقعہ. اب روڈ پہ چل رہے، چلتے چلتے اس نے، ایران کا واقعہ ہے، چلتے چلتے اس نے روڈ پر اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ چلنے والے جو دوست تھے انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. فارسی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی نا یہ دیوانگی کی رگیں آپس میں الجھ گئی ہیں، دیوانے بن کا دوڑا پڑ گیا اس کے اوپر. شاید دیوانہ ہے، ابھی نہ اذان کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، روڈ ہے، نہ مسجد ہے، نہ کسی جگہ نماز کی جگہ ہے، چلتے چلتے ایک دم سے اس نے اذان دینا شروع کر دی روڈ پہ کھڑے ہو کے. اب ہوا کیا کہ اس کے ساتھ کے لوگوں کو بھی تعجب ہوا، اور پورا جو ماحول تھا، جو لوگ تھے اطراف میں چلنے والے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. سارے لوگ اس کو دیکھنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، نماز کا وقت نہیں، اذان دینا شروع کر دی. واقعہ گزرا، اذان ختم ہوئی، آگے بڑھے. اس کے دوستوں نے اس کو بعد میں پکڑا، جھنجھوڑا کہ بھائی ہوش حواس میں ہو، کیا ہو گیا تھا تمہیں، تم یہ کیوں اس وقت اذان دینا شروع ہو گئے تھے، تم نہ اذان کا وقت تھا، نہ نماز کا وقت تھا، نہ جگہ تھی نماز کی. اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ میں اذان اس لیے دینا شروع کی تھی کہ سامنے سے تم نے دیکھا تھا کہ ایک گاڑی آ رہی تھی جو سجی ہوئی تھی. میں نے کہا ہاں دیکھا تھا. کہا اس گاڑی کے اندر دلہن بیٹھی ہوئی تھی. معاشرہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کیا کر رہا تھا، سمجھ گئے، اس گاڑی کے اندر جہاں کا تانکی چل رہی تھی، ہر کسی کی نگاہیں اس بیچاری لڑکی کے اوپر پڑ رہی تھی. اس نے کہا مجھے برداشت نہیں ہوا کہ ایک بیچاری لڑکی کو یہ سارے لوگ ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں نے سوچا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ جس سے توجہ اس سے ہٹ کر میری طرف آ جائے، ایسا کیا کروں کہ اس لڑکی کی عزت بچ جائے، اس کی آبرو بچ جائے، اس کو غلط نگاہوں سے کوئی نہ دیکھے، اس کو دیکھ دیکھ کے اس سے لذت حاصل نہ کرے. میں نے سوچا کیا کروں، مجھے سمجھ میں آیا کوئی ایسا کام کروں کہ توجہ میری طرف آ جائے. میں نے اذان دینا شروع کر دی. اذان سے ہی متعلق تھا یہ واقعہ. یہ افراد ہیں جو خدا کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، پھر خدا انہیں اوج عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ وقت شناس بھی ہوتے ہیں، وظیفہ شناس بھی ہوتے ہیں، احساس رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کی عزتوں کا پاس بھی رکھتے ہیں. عزیز دوستوں، جوانوں، خدا نے جو آپ کو موقع دیا ہے، جو وقت آپ کے پاس ہے، اس کی انشاءاللہ آپ قدر کرتے ہیں، مزید قدر کیجئے. اور یہ جو محفل یہاں پہ اس وقت سجی ہے، خداوند عالم اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی عطا کرے. تعلیم کو بھی میں نے بیان کیا ہے کہ تعلیم کے بغیر حتیٰ اسلامی تحریکیں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. مثال ہمیشہ شہید چمران کی ذہن میں آپ کے رہنے چاہیے. ایران کی اسلامی تحریکیں، ایران کا انقلاب وہیں دبا رہ جاتا اگر ایران کے نوجوان آگے جا کے نہیں پڑھتے. جو لوگ میدان جنگ میں گئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو آج ان کے نوجوان سائنس کی دنیا میں آگے بڑھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اتنی ترقی حاصل کی ہے کہ ڈرون طیارے کو زمین پر اتارا تھا. ایسے ہی ہے وہ ڈرون طیارہ کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھا، ڈرون کے اندر جو سب سے ہائی اس کی وہ تھی ٹیکنالوجی تھی، اس کو ایرانی نوجوانوں نے زمین پر اتارا تھا. ڈرون طیارے کو اتارنے کے لیے جال نہیں پھینکنا پڑتا، کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے سافٹ ویئر میں پینیٹریشن چاہیے ہوتی ہے. ہوا میں اڑتے ہوئے اس جہاز کے اندر، ڈرون کے اندر آپ نے اتنی مہارت چاہیے کہ آپ اس کے سافٹ ویئر میں پینیٹریٹ کر جاؤ، اور اس کے بعد اس کو ڈائریکشن دے کر آپ اتار لو. انہوں نے ایسے اتارا تھا. یہ کام انہوں نے کیا. جو میدان جنگ کے لڑنے والے تھے وہ وہاں لڑ رہے تھے، انہوں نے وہ کام کیا. جو اس علمی میدان کے مجاہد ہیں، یہ علم ایک میدان ہے، یہ جہاد ہے، اس کو سمجھیے گا. لہذا آپ اپنی چیزوں کو متعین کریں، بغیر اچھی تعلیم کے یقین سے جانیے معاشرے کے اندر وہ اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ لوگ جس تنظیم کی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کی بنیادیں رکھنے والے افراد میں جو سب سے بڑا نام ہے، وہ کس کا نام ہے، کس کا نام ہے، محمد علی نقوی. لیکن اس محمد علی نقوی سے پہلے کیا لگا ہوا ہے، ڈاکٹر محمد علی نقوی. اس کی اہمیت ہے، معاشرے کا ایک پڑھا لکھا نوجوان بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں. جیسا اس فیلڈ میں بھی آگے بڑھی، لیکن اس فیلڈ کو ایک پر کی طرح مت سمجھیے کہ تعلیم حاصل کر لی، پی ایچ ڈی کر لیا. نہیں، تعلیم کے ساتھ جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے، دوسرا پر ہے، وہ کیا ہے، تربیت کا پر ہے، اسلام کا پر ہے، احساس کا پر ہے. ڈاکٹر محمد علی کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے میڈیکل میں پڑھا ہوگا، جو شیعہ بھی تھے. اس زمانے میں شیعوں پہ ہونے والے مظالم بھی دیکھتے تھے، شیعوں کے اوپر ہونے والا ظلم بھی دیکھتے تھے، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک پر تھا پرواز کا، وہ کون سا تھا، تعلیم کا. قوم ایک سے نہیں آگے بڑھے گی، دونوں پر چاہیے، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور احساس، تعلیم اور ذمہ داری. ان چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ جب آگے بڑھے گا کوئی تو ترقی کرے گا معاشرہ. خدا بندہ عالم آپ تمام نوجوانوں کو مزید توفیق عنایت فرمائے، اور اتنی دیر جو آپ نے مجھے برداشت کیا، اس برداشت کرنے پر آپ کو اجر عنایت فرمائے.
اور انشاءاللہ ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. خدا کرے کہ ہم معاشرے کے اندر جو کردار ادا کرنے کی کوشش کریں وہ ہمارا آگاہانہ کردار ہو، مثبت کردار ہو، اور وہ کردار ہو کہ جو ایک الہی نوجوان کو زیب دیتا ہے. انشاءاللہ یہ جو شہدا جنہوں نے ہمارے سامنے داستانیں رقم کی، خدا کرے کہ ہم ان کی صرف داستانوں کو پڑھ کر گزر نہ جائیں بلکہ ان کی داستانوں سے اپنے لیے پیغام لیں اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے صالحیت کے ساتھ امام زمانہ تک پہنچنے کے قابل بن سکیں. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سب آواز بلند صلوات.